واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتزل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات على محمد وآل محمد. شہادت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے منعقدہ مجالس کے سلسلے کی آج یہ دوسری اور آخری مجلس ہے. آیت وہی ہے کہ جسے کل بھی آپ نے سماعت فرمایا، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. کہ کل میں نے گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچ کا دامن تھامے، اپنے آپ کو جھوٹ سے دور کرے، مگر وہ سچ بولنے والوں میں شامل ہونے کے بعد صادقین کا مصداق بنتا ہے. جبکہ یہاں پروردگار عالم نے جو حکم دیا ہے وہ اس سے ایک منزل آگے کا حکم ہے، ایک مرحلہ بالاتر ہے معاملہ، کہ جہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، کہ کچھ ہیں ایسے صادقین کہ جن کے ساتھ ہونے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور اگر تم صاحب ایمان ہو اور ایمان کا دعویٰ تمہارا ہے تو ہم تمہارے ایمان کے دعوے کو گویا قبول اس وقت کریں گے جب تمہارے اندر یہ دو چیزیں پائی جائیں، ایک تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دوسرے ان صادقین کی جماعت کو پہچانو اور پھر ان کی ماہیت کو اختیار کر لو. جب ان کی ماہیت کو تم اختیار کر لو گے تو وہاں پہنچو گے کہ جہاں وہ پہنچیں گے. ظاہر ہے کہ جو جس کے ساتھ ہوتا ہے پھر اس کی کمپنی میں ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ پہنچے گا وہیں پر یہ بھی پہنچے گا، اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں انسان اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھ سکتا ہے، سلویشن کو محسوس کر سکتا ہے، کامیابی اور کامرانی کا احساس کر سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. امام فخر الدین رازی، ظاہر ہے کہ ان کی تفسیر بہت مشہور ہے، تفسیر کبیر، اس تفسیر کے اندر انہوں نے اس آیت کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک بات کہی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جملہ خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم کا یہ بتا رہا ہے کہ جو صادقین ہیں ان کی ماہیت کو اختیار کرنے کا جب حکم دیا جا رہا ہے تو یہ صادقین ایسے ہوں گے کہ جن سے گناہ کا امکان نہ ہو، پھر یہ معصوم ہوں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ شیعہ عالم نہیں ہیں بلکہ شیعوں کی رد میں انہوں نے اپنے نظریات کو پیش کیا، اگرچہ یہ شافعی تھے اور خود امام شافعی کافی خوش عقیدہ تھے. امام شافعی کے اشعار جو ہیں وہ تو بہت مشہور ہیں، زباں عام ہیں، کہ جو انہوں نے مولا کی مداح میں کہے ہیں، امیر المومنین کی تعریف اور توصیف کرتے ہوئے، وہ آپ کے ذہن میں. امام شافعی کا وہ مشہور شعر ہے کہ اے آل محمد، تمہاری فضیلت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اگر کوئی نماز میں تم پر درود نہ بھیجے تو پھر اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی. اسی طرح سے امام شافعی کا یہ ذہن میں آ گیا، لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کا ایک اور بہت مشہور شعر ہے کہ الا متا الا ما و الا حتا متا او آ تبو فی حب حاضل فتح. امام شافعی امیر المومنین سے، مولا سے جو محبت تھی اس کا اظہار کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، تو انہوں نے یہاں پر اسی بات کا شکوہ کیا ہے کہ جب ان کو اس بات پر عتاب کیا جاتا اور کہا جاتا کہ تم بہت زیادہ علی علی کرتے ہو تو ان کا یہ شعر ان کی زبان سے نکلا کہ الا ما و حتی متا او آتبو فی حب حاصل فتح، کب تک، آخر کب تک اور کب تک اس جوان کی محبت پر مجھے عتاب کیا جائے گا. فی حب حاضر الفتح، یہ امیر المومنین کے لیے جو لفظ فتح استعمال کیا ہے یعنی جوان، یہ اسی حدیث سے استفادہ ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم نے یہ کہا تھا، جس میں جبریل امین نے یہ کہا تھا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ اگر کوئی جوان ہے تو علی ہے اور اگر کوئی تلوار ہے تو ذوالفقار ہے. تو وہاں پر جو لفظ فتح ہے اس کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا کہ الا ما و حتی متا او آتبو فی حب حاضل فتح، کیا کب تک کب تک اور آخر کب تک اس جوان کی محبت پر مجھے اتاب کیا جائے گا. پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ ایسے ہی میں علی کی محبت میں گرفتار نہیں ہوں. حل زوجت فاطمہ غیرہ، کیا زہرا کا شوہر ہونے کا شرف کسی اور کو بھی حاصل ہوا؟ یعنی دو دلیلیں انہوں نے دی ہیں، ایک زوجیت زہرا اور پھر اس کے بعد بلا فاصلہ کہتے ہیں وفی غیر ہی حل اتا حل اتا، اور کیا علی کے سوا بھی کسی کے لیے حل اتا کا سورہ نازل ہوا ہے؟ اب جو واقعاً صاحبہ نے علم ہے، تشریف رکھتے ہیں، جو عربی کی نزاکتوں کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر حل اتا کو دو مرتبہ کس طرح سے استعمال کیا. وفی غیر ہی حل اتا حل اتا، ایک مرتبہ بطور فعل اس کو استعمال کیا یعنی بطور ورب، اور ایک مرتبہ بطور پراپر ناؤن ایک اسم خاص کے طور پر سورے کے عنوان سے استعمال کیا ہے کہ یہ علی ہی تو وہ ہے کہ جس کو زہرا کی زوجیت کا شرف حاصل ہے، اور یہ علی ہی وہ ہے کہ جس کی شان میں کون آیا، یہ اہل عطا کا سورہ اسی علی کی شان میں نازل ہوا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. تب وہ امام شافعی، امام فخر الدین رازی، وہ بھی شافعی ہونے کے دعوے دار تھے، اور اس آیت کے ذیل میں بات ہو رہی تھی تو ضمناً بات آ گئی، تو میں آپ کی خدمت میں میں نے اشعار پیش کر دیے امام شافعی کے. مگر امام فخر الدین رازی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا، اور وہ عام طور پر جو فضائل سے متعلقہ آیتیں ہوتی ہیں اس میں تشکیک کرتے ہیں، اس کو مشکوک بناتے ہیں. اسی لیے مولانا اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ، وہ جب کبھی امام رازی کا ذکر کرتے تھے رے الف زے اور پھر یہ، تو اس زے کو ذہن میں رکھیے گا، رازی، یہ رازی زے کے ساتھ ہے. مگر وہ یہ کہا کرتے تھے جب کبھی ان کو کوئی ایسا موقع مل جائے کہ جہاں امام رازی نے بھی ایگری کر لیا ہو آل محمد کے فضائل پر، تو وہ کہتے تھے امام رازی نے بڑی مشکل سے راضی ہو کر یہ بات کہی ہے. تو عام طور پر اتنی جلدی راضی نہیں ہوتے ہیں آل محمد کے فضائل پر. تو یہاں پر جب انہوں نے اس آیت کو ڈسکس کیا تو ٹیکنیکل جس کے مباحث ہیں ان کو بھی اینالائز کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہاں یہاں پر جو صادقین ہیں ان کی معیت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، تو یہ صادقین جو بھی ہیں اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ دوسروں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان صادقین کے ساتھ جڑ جاؤ، تو ان صادقین کو ہر گناہ سے پاک ہونا چاہیے. اگر یہ بھی گنہگار ہوں تو پھر ان کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر آپ غور فرمائیے گا کہ عصمت اور معصوم ہونے کے کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے یہ بہت اچھی مثال ہے جو علم کلام کی بعض کتابوں کے اندر آئی ہے، کہ اگر آپ گوشت کو سڑنے سے بچانا چاہتے ہیں تو اس پر نمک لگاتے ہیں. جس زمانے میں فریج وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو مسالے لگا کر اس کو پریزرو کیا جاتا تھا تاکہ وہ سڑ نہ جائے. تو گوشت کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ نمک لگاتے ہیں، نمک ہی سڑ گیا تو پھر آپ کیا لگائیں گے؟ لہذا بندہ نہ بہک جائے، گناہ نہ کرے، لہذا اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہادی کے ساتھ ہو جاؤ. اگر وہ ہادی بھی بہکنے والا ہو تو پھر اس کو کس کے حوالے کیا جائے؟ لہذا جس نبی اور جس امام کے حوالے کیا جا رہا ہے کم سے کم اس کے بارے میں تو یہ طے ہونا چاہیے کہ یہ اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتا، جو صورت وحی اس پر نازل ہوتا ہے وہی زبان سے الفاظ کی صورت میں ادا ہو جاتا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. مگر اس کے بعد پھر امام رازی گڑبڑ کرتے ہیں. یہاں تک تو انہوں نے ایک کنکلوژن، ایک نتیجہ دیا، مگر پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ صادقین کا مطلب تو یہی ہونا چاہیے کہ جو گناہ نہ کرنے والے ہوں وہ معصوم ہوں، ایسوں ہی کو صادقین ہونا چاہیے. پھر کہتے ہیں ایسے تو کوئی ہے نہیں، ایسا تو کوئی ہے نہیں، تو پھر صادقین کا مزداق کون ہوگا؟ اگر صادقین کا مزداق ہوں گی پوری امت، اگر کسی بات پر وہ اجماع کر لے تو اسی کو کہا جائے گا مزداق صادقین. وہ یہ بھول گئے کہ یہاں پر لفظ صادق استعمال ہوا ہے، صادق کی جمع ہے صادقین، صادق کسی فرد کو کہا جاتا ہے، کسی شخص کو کہا جاتا ہے، لفظ اجماع اس فینومینا کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا جس کو دوسرے انداز سے صادقین کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ صادقین کا مطلب ہوگا امت کا اجماع، کہ امت کا اگر اجماع ہو گیا تو وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، تو وہ معصوم ہو گئے. ایز ان ریزلٹ پھر اس کے بعد وہی اس کا مزداق بن جائیں گے. غور کرنا چاہیے. آیت اللہ ناصر مکارم میں شیرازی نے بہت عمدہ تنقید کی ہے تفسیر نمونہ میں اس فینومینا کے اوپر اور اس نظریے کے اوپر، کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کسی کو کسی کے ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب مائیت کی بات ہو رہی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جو اس میں شامل نہیں ہے اور اس کو ان کے ساتھ شامل ہونا ہے، تو وہ جو شامل ہو رہا ہے وہ اور ہے، جن کے ساتھ ملنا ہے وہ اور ہیں. یہاں پر تو ایسا اتحاد کر دیا گیا کہ جس کے نتیجے میں تابع اور مطبوع دونوں ایک بن گئے، الگ الگ مزداقی نہ رہے. درود بھیجئے محمد والے محمد پر. تو کل بھی اس آیت کے اوپر کچھ گفتگو کرنے کے بعد میں نے اس فرد فرید اور شخصیت وحید چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کچھ گزارشات پیش کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ آج بھی نسبت اسی امام کی طرف ہے کہ جس کا وصف بھی صادق ہے اور جس کا لقب بھی صادق ہے. وصف کے اعتبار سے ہر امام صادق ہے، مگر لقب کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو یا پیغمبر کو صادق کہا گیا یا ہمارے اس چھٹے امام کو صادق کہا گیا، جن کی شاگردی کا شرف بہت سے افراد کو حاصل رہا، وہ بھی کہ جو اپنے تھے اور وہ بھی جو غیر ثابت ہوئے، وہ بھی آتے تھے اور دستارخانے علمی سے استفادہ کرتے تھے. آپ جانتے ہیں بہت مشہور نام امام مالک، وہ بھی چھٹے امام کے شاگرد تھے. امام ابو حنیفہ، وہ بھی چھٹے امام کے شاگردوں میں شامل تھے. اور ان کے علاوہ کتنے ہی افراد، سفیان ثوری، ان میں سے بہت سے وہ افراد ہیں جو بعد میں اپنے اپنے مکتب کے امام کہلائے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اہل تھے یا نہیں تھے، میں اس پر تو بحث ہی نہیں کر رہا، کہ بہرحال بندوں کے مقرر کردہ امام اور ہوتے ہیں، خدا کا مقرر کردہ امام اور ہوتا ہے. مگر اتنا ہے کہ ان میں سے بہت سونے بعد میں اس بات کا اعتراف بھی کیا. مثلا امام ابو حنیفہ کا بہت مشہور وہ جملہ ہے کہ لولا سنتان لہلک النومان، کہ اگر وہ دو سال نہ ہوتے کہ جو میں نے جعفر ابن محمد کی شاگردی میں گزارے تو یقیناً میں ہلاک ہو جاتا. ہمیں تو اس سے بھی بحث نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ ہلاکت سے بچے یا نہیں، مگر ان کا یہ اعتراف کم سے کم موجود ہے کہ اگر وہ دو سال نہ ہوتے تو یقیناً نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا. یہ ان کا نام تھا، ابو حنیفہ تو ان کی کنیت تھی. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس حوالے سے ابن تیمیہ نے تشکیک کرنے کی کوشش کی، اس بات کو مشکوک بنانے کی کوشش کی. اور بھی بعض علماء ہیں کہ جنہوں نے اس کے اوپر بحث کی اور کہا کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے. یعنی ابن تیمیہ، آپ حضرات کے ذہن میں یقیناً ہوگا، میں تو اپنے نوجوان دوستوں کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ وہابیت کے عقائد کی بنیاد محمد ابن عبد الوہاب کے نظریات ہیں، اسی کی بنیاد پر ان کو کہا گیا وہابی. جو ان کے مخالفین نے ان کو وہابی کہا، تو محمد ابن عبد الوہاب کے باپ کی نسبت سے اس کو کہا گیا وہابی، حالانکہ اس کا باپ خود اس کا مخالف تھا. محمد ابن عبد الوہاب کا باپ یعنی عبد الوہاب، وہ خود وہ اپنے بیٹے کا بہت واضح مخالف تھا. یعنی اب ضمناً بات آئی ہے تو یہ بھی عرض کروں کہ ایک پوری تحقیق اس بارے میں بعض علماء نے کی ہے کہ وہ کون کون سے علماء ہیں کہ جنہوں نے اہل سنت ہوتے ہوئے وہابیت کے خلاف کتاب لکھی. اس لیے کہ وہابیت اور اہل سنت یہ الگ الگ ہیں، اگرچہ وہابی حضرات جو ہیں وہ خود اپنے آپ کو اہل سنت میں شمار کرتے ہیں، مگر مین اسٹریم جو اہل سنت ہیں وہ وہابیت کو ڈس اون کرتے ہیں. پاکستان ہی کے اندر اگر آپ دیکھنا جو بریلوی حضرات ہیں وہ وہابیت کو ڈس اون کرتے ہیں. یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی، میں پھر اس کو سمیٹتے ہوئے تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں تاکہ بات نامکمل نہ رہ جائے. مگر محمد ابن عبد الوہاب، ان کے والد عبد الوہاب، ان کے ایک بھائی بھی تھے، انہوں نے بھی ان کے خلاف کتاب لکھی. یہ بات یہاں سے نکل آئی کہ وہ جو فہرست ہے کہ جو اہل سنت کے علماء ہیں جنہوں نے وہابیت کے خلاف کتاب لکھی، ان کے اندر خود محمد ابن عبد الوہاب کے بھائی بھی شامل ہیں. بلکہ اگر آپ ابتدائی کتابیں جو وہابی نظریات کے خلاف لکھی گئی ہیں ان کو آپ شمار کریں، تو یہ ابتدائی کتابوں میں شمار ہوگی جو محمد ابن عبد الوہاب کے بھائی نے اپنے بھائی کے خلاف کتاب لکھی. مگر محمد ابن عبد الوہاب کے نظریات کا سرچشمہ کیا ہے؟ میں نے گزارش کی کہ محمد ابن عبد الوہاب کے نظریات وہابی فکر کی بنیاد بنے ہیں. مگر ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک شخص انیشیٹ کرتا ہے, تو کیا محمد ابن عبد الوہاب نے اپنے نظریات کو خود انیشیٹ کیا تھا, خود اس کی بنیاد رکھی تھی؟ جواب جی نہیں. اس نے اپنے نظریات کو لیا تھا ایک اور عالم سے جس کا نام تھا ابن تیمیہ, جسے اپنے زمانے کے اندر پذیرائی نہیں ملی, مگر بعد میں پھر ابن تیمیہ کے نظریات کو اخذ کیا محمد ابن عبد الوہاب نے اور وہابیت کی بنیاد رکھی, اور پھر اس کے بعد اس کی ترویج کر دی گئی, پروپیگیٹ کیا گیا. پھر اس کے بعد لوگوں کی جہالت بھی ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سو نے اس کو قبول کر لیا, اور پھر بہرحال ریال بھی اپنا اثر تو دکھاتا ہے, تو ریال نے بھی اپنا اثر دکھایا. تو عام جو حجروں کے اندر مسجدیں ہوں ان میں جانا اتنا اچھا تھوڑی لگتا ہے جہاں صاف سنگ مرمر کی مسجدیں نظر آنا شروع ہو جائیں. تو پھر بہت سے سادہ لو افراد اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, تو انہوں نے جا کر وہاں پر مسجد کو بھی اختیار کر لیا اور مسجد میں موجود ملہ کے نظریات کو بھی قبول کر لیا. اس طریقے سے بہت سے افراد بہرحال اس فکر کے ماننے والے بن گئے. ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی شیعوں کی رد میں. ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے علامہ ہلی آل اللہ مقامہ, ہمارے بہت سے نوجوان دوست ان کی عظمت کو نہیں سمجھ پائے. میں ان کو الزام بھی نہیں دیتا, جب ان کو مختلف پروپیگنڈے کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ کہاں اس عظیم عالم کی عظمت کو سمجھ پائیں گے. جو چھٹے امام کے مدرسے سے استفادہ کرنے والے فقہا ہیں ان میں چند نام ہیں جو بہت زیادہ نمایاں ہیں, ان میں ایک نام علامہ ہلی کا ہے, جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ نجف کے اندر جوار امیر المومنین ہی میں دفن ہے. یہ علامہ ہلی اور ابن تیمیہ, علامہ ہلی کی کتاب اور ابن تیمیہ نے اس کا جواب لکھنے کی کوشش کی. ذرا آپ لیول کا تو اندازہ کریں کہ علامہ ہلی نے کیسی کتاب لکھی ہوگی کہ ابن تیمیہ اس کا جواب لکھ رہا ہے. پھر اس کے بعد جواب در جواب اور سلسلہ آگے بڑھا. ابن تیمیہ اپنی کتاب کے اندر جہاں بہت ساری اس نے باتیں کی, اسی کے اندر ایک بات یہ بھی کی کہ بھائی جعفر صادق کہاں اور ابو حنیفہ کہاں. ابو حنیفہ ایج میں جعفر صادق سے سینئر ہیں, عمر ان کی زیادہ ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جعفر صادق کے شاگرد ہوں؟ لیجئے بات ہی ختم ہو گئی. یعنی شاگرد ہونے کا اور استاد ہونے کا معیار کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جو صاحب علم ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے چاہے اس کی ایج کچھ بھی ہو, مگر ان دوستوں کو یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ علم کے حاصل ہونے کا, صاحب علم ہونے کا ایج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ انہوں نے اپنا پیشوا ان کو بنایا ہے کہ جنہیں بڑھاپے میں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا, اور ہم نے اپنا مولا اس کو مانا ہے کہ جس نے آغوش رسول میں آتے ہی قرآن کی تلاوت کی ہے. یہ سینیورٹی اور یہ جونیئر ہونے کا معاملہ کہاں سے آ گیا کہ اگر ایج کم ہے تو پھر تو وہ شاگرد ہو سکتا ہے, ایج زیادہ ہو تو پھر وہ شاگرد کیسے ہو سکتا ہے؟ برادران عزیز, صاحب علم ہونے کے لیے ایج کہاں شرط ہے؟ اگر ایک ڈاکٹر ہے اور وہ 25 سال کا ہے, تو کیا 50 سال کا بوڑھا کسی 85 سال کے موچی کے پاس علاج کے لیے جائے گا؟ یہ کہہ کر کہ یہ 25 سال کا ہے اس کے پاس کہاں ڈاکٹری کا علم ہو سکتا ہے؟ تو وہ 85 سال کا موچی ہو مگر علم حاصل کرنے کے لیے, نسخہ لکھوانے کے لیے آپ اس کے پاس جائیں گے؟ تو جس نے جس فیلڈ کے اندر محنت کی ہے اتنا علم اس کے پاس ہے. یہ تو عام افراد کا معاملہ ہے, جو پروردگار عالم کی طرف سے علم لدنی کا حامل ہو اس کے علم کے بارے میں کہاں کسی کے اوپر قیاس کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کہ کہاں ہو سکتا ہے کہ لو اللہ سناتان, وہ کیوں کہیں گے اس طرح کا جملہ؟ عجیب بات یہ ہے کہ انہیں کہنے میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کو ماننے میں پرابلم ہو رہا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. اب یہاں پر انصافاً تعریف کرنی پڑے گی علامہ شبلی نعمانی کی. انہوں نے ایک کتاب لکھی جناب امام ابو حنیفہ کے حالات پر, اور اس کتاب کا نام رکھا ان نعمان, جو ان کا اصل نام تھا نعمان بن ثابت, اسی پر انہوں نے نام رکھا ان نعمان. اور اس کے اندر انہوں نے اس ایشو کو بھی ڈسکس کیا, اور انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ ابن تیمیہ کی رد کی. انہوں نے کہا کہ یہ ابن تیمیہ کی خیرہ چشمی ہے کہ انہوں نے اس طرح سے گفتگو کی, انہیں نہیں چاہیے تھا کہ اس طرح سے وہ بات کرتے. ابو حنیفہ کتنے ہی بڑے فقی ہوں مگر جعفر صادق کے مقابلے میں ان کا کیا اسٹیٹس ہے؟ یہ انہوں نے کہا اور لکھا. اور پھر اس کے بعد ایک بڑے کمال کی بات کی, انہوں نے کہا جتنے بھی علوم ہیں وہ سب کے سب اہل بیت ہی سے نکلے ہیں. جتنے بھی علوم ہیں, نہیں برادران عزیز, یعنی واقعا ان کا تبصرہ ایسا ہے، حالانکہ میں اس طرح کا کوئی تقاضا نہیں کرتا کہ آپ خامہ خواہ انجوائے کریں کسی بات کو، لیکن واقعا یہ تبصرہ بہت عمدہ ہے. اور اس کے اوپر پھر علامہ ذیشان حیدر جوادی کا ایک تبصرہ ہے، ان کا تبصرہ یہ ہے کہ جتنے علوم ہیں وہ سب کے سب اہل بیت ہی سے نکلے ہیں. کوئی اہل بیت کون ہے کہ گھر والے. اور پھر انہوں نے وہ محاورہ وہاں پر لکھا کہ اہل البیت ادرا بما فی البیت، کہ جو گھر والے ہوتے ہیں وہ گھر کی بات کو زیادہ جانتے ہیں. تو یہ گھر کی بات ہے، تو گھر والے گھر کی بات کو زیادہ جانتے ہیں. بھائی قرآن کہاں اترا؟ اس گھر میں. حدیث کہاں سے نکلی؟ اس گھر سے. جب سب کچھ اس گھر سے نکل رہا ہے تو گھر والوں کو گھر کی بات کا زیادہ علم ہوگا، چاہے تفسیر کا علم ہو، چاہے تاریخ کا علم ہو، چاہے حدیث کا علم ہو، سیرت کا علم ہو، جتنے بھی علوم ہیں وہ سب کے سب اسی گھر سے تو نکلے ہیں. یہ کہہ کر علامہ شبلی نعمانی نے ابن تیمیہ کے اوپر تنقید کی واقعا سر آنکھوں پر. مگر اب اس کے بعد علامہ ذیشان حیدر جوادی کا معرکۃ العراء تبصرہ، وہ کہتے ہیں کہ جو اصول آپ نے یہاں پر قبول کیا ہے فدق کے باب میں کیوں بھول جاتے ہیں؟ جب گھر والے گھر کی بات زیادہ جانتے ہیں تو باہر والا کیوں بتائے گا کہ رسول نے کیا کہا ہے؟ اگر رسول نے کہا ہوتا تو نبی کی بیٹی کو سب سے زیادہ پتا ہوتا کہ میرے بابا نے کیا فرمایا ہے، درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو آپ اس کے اندر یہاں تک تفصیلات اگر آپ دیکھیں تو امام ابو حنیفہ کا شاگردی اختیار کرنا اور اس کے بعد امام کے ساتھ مکالمہ، یہ سب کچھ ملتا ہے. یہ تمام تر چیزیں تفصیل کے ساتھ ملتی ہیں. منتل اعمال شیخ عباس قمی علی اللہ مقامہ کی بہت عمدہ کتاب ہے. اور بہت عمدہ کتاب کا مطلب ہوتا ہے کہ اوور آل جو اس کا کنٹینٹ ہے بہت اچھا ہے. بعض چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے مگر اوور آل جو اس کا ٹیکسٹ ہے وہ بہت اچھا ہے، مفصل بھی ہے. دو جلدوں کے اندر انہوں نے اس پر بحث کی، سیرت معصومین کے اوپر، سیرت اہل بیت کے اوپر. پھر ایک الگ کتاب انہوں نے لکھی تاریخ الخلفاء پر، اور بہت ساری کتابیں شیخ عباس قمی نے لکھی. اور اتفاق ایسا ہے کہ شیخ عباس قمی بھی جوار امیر المومنین میں نجف ہی کے اندر مدفون ہیں. علامہ ہلی وہ بھی وہیں پر دفن ہے، شیخ عباس قمی بھی وہیں پر دفن ہے. نجف تو علماء کی سرزمین، تو وہاں پر شیخ عباس قمی دفن ہے. انہوں نے اپنی کتاب منتل اعمال میں بات چھٹے امام کی ہے، مگر اتفاق ایسا ہے کہ ساتویں امام کو ڈسکس کرتے ہوئے جس چیپٹر میں ساتویں امام کی زندگی وہ ڈسکس کر رہے تھے وہاں پر انہوں نے اس واقعے کو لکھا. میں اس لیے خاص عرض کر رہا ہوں کہ صاحبان علم اگر اسے تلاش کرنا چاہیں اور چھٹے امام کے چیپٹر میں نہ ملے تو وہ پریشان نہ ہو جائیں. ساتویں امام کے چیپٹر میں انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا، لکھا. اور وہ کیا تھا؟ عجیب واقعہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، بعض دوسرے افراد، وہ چھٹے امام کا انتظار کر رہے تھے. شاگرد ہے تو شاگرد کا تو طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ڈسکس کرنی ہے، ایک تو درس ہے، اس درس میں وہ آ جائے، لیکچر اٹینڈ کر لیا، استاد بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا. اب اس کے بعد کوئی خاص موضوع ہے کہ جس کے اوپر ڈسکشن کرنا ہے تو الگ سے ٹائم لیا جاتا. تو یہ انتظار کر رہے تھے کہ ابھی جعفر صادق نکلیں گے تو ان سے کچھ چیزیں پوچھیں گے. وہ بھی تھے، کچھ اور افراد بھی تھے جو وہاں پر انتظار کر رہے تھے. اور ایسے میں چھٹے امام تشریف لائے اور چھٹے امام کے ہاتھ میں عصا تھا. اور عصا کو دیکھنے کے بعد وہ اپنا سوال جو وہ پوچھنے کے لیے آئے تھے وہ تو بھول گئے. انہوں نے عصا کو دیکھ کر ایک تبصرہ کیا اور یہ کہا کہ فرزند رسول، آپ کی ایج ابھی اتنی زیادہ تو نہیں ہے کہ آپ کو عصا کی ضرورت پڑے، یعنی آپ ابھی اتنے بوڑھے تو نہیں ہوئے ہیں کہ آپ کو عصا کی ضرورت پڑے، تو خیریت کوئی خاص حکمت ہے عصا کو ہاتھ میں رکھنے کی؟ تو چھٹے امام نے ایک بہت پیارا تبصرہ فرمایا، کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ عصا معمولی عصا نہیں ہے، یہ عصا رسول اللہ کا عصا تھا. اور ظاہر ہے کہ گھر والوں کے پاس ہی یہ چیزیں ہونی چاہیے، تو وراثت میں انتقال ہوتے ہوتے یہ عصا مجھ تک پہنچا ہے، تو اگر سے مجھے جسمانی اعتبار سے کوئی مشقت محسوس نہیں ہوتی، ذوف محسوس نہیں ہوتا، مگر میں نے مناسب سمجھا کہ اللہ کے رسول نے جس عصا کو استعمال کیا ہے اسی عصا کو میں اپنے ہاتھ میں لوں اور تبرک حاصل کروں. تو امام ابو حنیفہ نے یہ جملہ سنا اور فوراً لبکے عصا کی طرف، آگے بڑھ کر اس عصا کو چومنے لگے. چلیے ہمیں اتنا تو سمجھ میں آیا کہ فقہ حنفی کے اندر تبرکات کو چومنا بدعت نہیں ہوتا. تو چومنے لگے، جو انداز ہوتا ہے احترام کا وہ کرنے لگے. تو چھٹے امام نے کہا خیریت، یہ کیا؟ کہا کہ فرزند رسول، جب اللہ کے رسول کا عصا ہے، رسول سے منسوب ہے، تو پھر اس کا احترام بھی ہونا چاہیے، اظہار محبت بھی ہونا چاہیے. اب چھٹے امام نے جو کہا ہے وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. چھٹے امام کہنے لگے یہ اسا رسول اللہ سے منسوب ہے تو اتنا احترام. پھر اشارہ کر کے کہنے لگے یہ کھال اللہ کے رسول کی کھال ہے، جو خون ہے وہ بھی اللہ کے رسول کا خون ہے. یعنی اسا کا رسول اللہ سے منسوب ہو جانا، اس کے بعد اس کا محترم ہونا تمہیں سمجھ میں آ جاتا ہے، تو جو نبی کے خون کا وارث ہوگا اس کا کتنا احترام ہونا چاہیے. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ برادران عزیز، اس زمانے کے جو واقعات اور اس زمانے کے جو حالات ہیں وہ بہت عجیب ہیں. دیکھیے چھٹے امام کا تو پورا فوکس ہے علمی کاموں پر، یہ کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ پورا فوکس ہے علمی کاموں پر، عقائد کو منتقل کرنا ہے، لکھوانا ہے، تدوین کروانا ہے. ایک پورا ہیریٹیج ہے جو اس زمانے میں آل محمد کے ماننے والوں کو بھی دیا گیا، جو غیر تھے ان کو بھی دیا گیا. وہ اس سے استفادہ کتنا کرتے ہیں وہ الگ بحث ہے، مگر اس زمانے میں جو موضوعات ہیں ان کے اندر ایک تنوع ہے، ایک ڈائیورسٹی ہے، ایک ویریشن ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ مختلف موضوعات. یہ بھی یاد رکھیے گا یہ اس زمانے کے اندر، بلکہ علم کلام آیت اللہ شہید مرتضی مطہری آل اللہ مقامہ، ان کی جو کتاب ہے تعارف علوم اسلامی، میں اپنے نوجوان دوستوں کو تاکید کرتا ہوں کہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں. اس کتاب کے اندر شہید مطہری نے جو مختلف علوم اسلامی ہیں ان کا ایک انٹروڈکشن اوور آل دیا ہے، اور بہت ایلوکوینٹلی دیا ہے، ٹو دا پوائنٹ دیا ہے، پریسائسلی دیا ہے. علم منطق کو بھی ڈسکس کیا ہے، اصول فقہ کو بھی ڈسکس کیا ہے، فقہ کو بھی ڈسکس کیا ہے، فلسفے کو بھی ڈسکس کیا ہے، ان تمام موضوعات کے اوپر سیر حاصل بحث کی. علم کلام اس کو بھی ڈسکس کیا ہے. وہاں علم کلام کو ڈسکس کرتے ہوئے آغا مطہری نے اس بات کو بیان کیا کہ غالباً جو پہلا مسئلہ علم کلام کے اندر جو عام افراد ہیں ان کے درمیان ڈسکس ہوا وہ جبر و اختیار کا مسئلہ تھا، جو علم کلام کا معرکہ دلارہ مسئلہ بن گیا اور جس کو پھر بہت سے پروپگیٹ کیا. دیکھیے برادران، کسی چیز کا ایک نیچرل ایوالو ہونا وہ ایک الگ چیز ہے. نیچرلی کچھ چیزیں ایوالو ہوتی ہیں، کہ آپ پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، ایک سوال ہے جو آپ کے ذہن میں آیا، دوسرا شخص ہے ویسا ہی ایک سوال اس کے ذہن میں آیا، دونوں آپس میں ملے، انہوں نے بیٹھ کر ڈسکس کیا، ایک کنکلوژن ڈرا کیا، نتیجہ نکالا، کسی نے ایگری کیا، کسی نے ڈس ایگری کیا. یہ ایک علمی فضا کے اندر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو پروموٹ کیا جاتا ہے، جن کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے خاص ایجنڈا کے تحت. یہ جبر و اختیار کے بارے میں ایک بحث تو بڑی نیچرل ہے کہ انسان مجبور ہے یا اس کے پاس اختیار ہے. وہ کتابیں کھول رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، بعض آیتیں ایسی نظر آ رہی ہیں، بعض آیتیں ویسی نظر آ رہی ہیں، کچھ کنفیوژن ذہن میں آتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ آیتیں ملتی ہیں جو ان کو سالو کرتی ہیں، پھر نہیں سمجھ میں آیا تو معصوم کے پاس گیا، اس کو حل کروا لیا. یہ ایک بڑا نیچرل طریقہ ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں. سوال کا آنا بھی ٹھیک ہے، اس کا جواب مل جانا بھی ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں اس مشکل کا حل ہو جانا بھی ٹھیک ہے. ایجنڈا جب کوئی چیز بن جائے تو پھر اس کی ترویج کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے. مثلا اگر آپ اس بحث کو دیکھیں، جبر و اختیار کی بحث، اس کو بنو امیہ اور بنو عباس دونوں نے پروموٹ کیا ایک ایجنڈے کے تحت. بنو امیہ کا ایجنڈا کیا ہے، بنو عباس کا ایجنڈا کیا ہے، دونوں کا ایجنڈا ایک ہے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف، دونوں نے ایک دوسرے کو کاٹا ہے، مارا ہے، سب کچھ کیا ہے. کل کچھ اشارہ بھی ہوا تھا اس کے اوپر. مگر اب اگر آپ اس مسئلے کے اندر دیکھیں، یہ کامن ڈینومینیٹر ہے، دونوں کے دونوں اس بات پر متفق ہے کہ عوام کے درمیان اس فکر کو رائج کیا جائے کہ انسان کے اختیار میں ہے کیا، انسان کے ہاتھ میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں. یعنی پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، تو بندہ کیا ہلے گا. یہ ایجنڈے کے تحت اس کی ترویج کیوں ضروری ہے کہ ویسے ہی ہم نے عوام کو اتنا پیس کر تو رکھا ہے، کوئی کیا بولے گا، کوئی کیا صدا بلند کرے گا. لیکن پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ان حکمرانوں کا کردار دیکھو، شرابیں یہ پی رہے ہیں، جھوٹے یہ ہیں، مکار یہ ہیں، بدکار یہ ہیں، بد کردار یہ ہیں، یہ ہمارے حاکم، تو جیسے ہی اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے تو فوراً اس کے سامنے اس بات کو پیش کیا جائے کہ پتا بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو انسان کیا ہلے گا. تو یہ حاکم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب کا سب اسی لیے کہ خدا ان سے یہ کروانا چاہتا ہے. اس فکر کے نتیجے میں کہ حاکم کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، ساری ذمہ داری خدا کے اوپر، بندے کے ہاتھ میں کیا ہے، بندے کے اختیار میں کیا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے. تو یہ بنو امیہ والے جو سب کچھ کر رہے تھے وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے، تو بنو عباس والوں نے تلوار کیوں نکالی؟ کیوں ان کے خلاف میدان جنگ کے اندر گئے؟ ان کا میدان جنگ میں جانا خود اپنے خلاف حجت ہے کہ وہ بنو امیہ کے خلاف اس لیے کہ کہنے لگے رضال آل محمد، یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں، ان کے خلاف میدان میں جانا چاہیے. مگر جب اقتدار آ گیا تو پھر اس کے بعد وہی دلیل جو وہ دیا کرتے تھے انہوں نے دینا شروع کر دیا کہ بندے کے ہاتھ میں کیا ہے. اگر ہماری طرف کوئی تمہیں نشیب محسوس ہوتا ہے، کردار کی کمزوری محسوس ہوتی ہے، ضعف نظر آتا ہے، تو ہمارا اپنا تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں، جو کچھ بھی ہو تو خدا کی طرف سے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، عمر خیام کا غالباً بہت مشہور ایک شعر ہے جس کا اردو میں خلاصہ یہ، اسی جبر کی ترویج کے لیے اس نے ایک جملہ کہا، اور جملہ یہ تھا، شعر یہ تھا اس کا خلاصہ، کہ میں شراب پیتا ہوں، توجہ کیجئے گا، میں شراب پیتا ہوں کیونکہ علم خدا میں ہے کہ میں شراب پیوں گا، تو شراب چھوڑ کر میں علم خدا کو غلط ثابت نہیں ہونے دینا چاہتا. تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے دیکھا کہ خدا بند متعال کے کیسے کیسے وفادار بندے اس دنیا میں موجود ہیں. میں شراب پیتا ہوں اس لیے کہ علم خدا میں ہے کہ میں شراب پیوں گا، اور اگر میں نہیں پیوں گا تو علم خدا غلط ثابت ہو جائے گا، تو میں نہیں چاہتا کہ علم خدا غلط ثابت ہو، لہذا میں شراب پیتا ہوں. یہ ہوتا ہے اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے عذر تراشنا. ایک ایکسکیوز ہوتا ہے اور ایک لیم ایکسکیوز ہوتا ہے، لنگڑا ایکسکیوز، یہ وہ لیم ایکسکیوز ہے. غور فرمائیے گا برادران عزیز، اگر پروردگار عالم، معصومین نے اس کو حل کیا ہے، معصومین نے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے. اجب آپ غور فرمائیے، ایک یہ فکر بنی اور دوسری فکر کیا ہے جو بالکل اس کے 180 ڈگری کے اوپر ایک اور فکر بنی. اور اتفاق ایسا ہے کہ آج بھی اگر آپ گوگل پر سرچ کریں تو نام بدل گئے ہیں، فکر موجود ہے. یہ جبریہ کہلائے، ایک اور گروہ کہلایا قدری، قدریہ، جبریہ اور قدریہ. جبریہ نے کہا کہ صاحب انسان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، قدریہ نے کہا سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، خدا کے ہاتھ میں کچھ نہیں. انہوں نے کہا خدا نے جب تک پیدا نہیں کیا تھا ہم اس کے ہاتھ میں تھے، ایک دفعہ پیدا کر دیا اب دور سے بس نگاہ حسرت ڈال سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا. جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، سانس لے رہے ہیں، اس وقت تک خدا کا اب کوئی اختیار باقی نہیں ہے. اور جس طرح سے غبارہ ہے، آپ نے اس کے اندر گیس بھر دی اور اس کو چھوڑ دیا، تو جب تک وہ آپ کے ہاتھ میں تھا آپ کا اختیار تھا، اور جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو غبارہ اب آسمان کے اندر پرواز کر رہا ہے، اب آپ نیچے سے دیکھتے رہیے، آپ کچھ کر نہیں سکتے. جب تک گیس اس میں موجود ہے، وہ دو منٹ میں ختم ہو جائے تو یہ دو منٹ میں نیچے آ جائے گا، اگر دو دن تک اس کے اندر گیس ہے تو دو دن تک وہ گیس اس کو اسی طریقے سے فضا کے اندر پرواز کا موقع دے گی. اسی طرح سے انسان ہے. ایک اور مثال بھی دی جاتی ہے کہ صاحب یہ بال ہے، جب تک آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کا اختیار ہے، آپ پھینکیں نہ پھینکیں، مگر ایک دفعہ آپ نے اس بال کو پھینک دیا تو اب آپ دور سے دیکھتے رہیے، اب آپ کا کوئی بس اس کے اوپر نہیں ہے، وہ خود ہی جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے، جہاں تک اس کے اندر ایک فورس ہے وہ اپنا پروجیکٹائل موشن جو ہے وہ کمپلیٹ کرے گی، زمین پر آئے گی، اور اس کے بعد پھر جہاں تک اس کے اندر فورس باقی ہے وہ زمین پر دوڑتی جائے گی یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے. تو انسان کا معاملہ بھی یہی ہے. اب آپ نے غور کیا، 180 ڈگری کے اوپر، ایک کے انسان کا کوئی اختیار نہیں اور دوسرے نے کہا کہ انسان ہی کا تو اختیار ہے، خدا کا کوئی اختیار نہیں. اچھا انہوں نے کہا کہ خدا کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، یہ بھی لگتا ہے کہ بڑا اپیلنگ ہے. اور دوسری طرف کہ انہوں نے کہا کہ خود بتائیے، انصاف سے بتائیے کہ کیا خدا چاہتا ہے کہ ہم شراب پیئیں؟ اگر وہ چاہ رہا ہوتا تو منع کیوں کرتا؟ اس نے منع کیا ہے اور پھر اس کے بعد پینے والے پی رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کوئی اختیار نہیں ہے، بندے کا اختیار ہے. غور فرمایا آپ نے، کیا خدا چاہتا ہے کہ چوری کی جائے؟ کہا نہیں. کیا بندے چوری کرتے ہیں؟ جی ہاں. دلیل ہے اس بات کی کہ خدا کا کوئی اختیار نہیں ہے، بندے کا اختیار ہے. وہ دلیل بھی بڑی مستحکم لگتی ہے اور یہ دلیل بھی بڑی مستحکم لگتی ہے. اب آپ غور فرمائیے، یہ ہے معصوم کی ضرورت پر سب سے بڑی دلیل، کہ ہر زمانے کے اندر کوئی ایسا نمائندہ پروردگار تو ہو جو خود اپنی زبان سے اظہار حق کر دے، یا کچھ ایسے افراد تیار کر دے جو اس کی نمائندگی میں احقاق الحق کریں، ابطال باطل کریں. اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ویسے اگر آپ دیکھیں، یعنی ایجنڈا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، میں آتا ہوں اس کی طرف، ویسے اگر آپ دیکھیں تو امام کا طریقہ کار کیا ہے کہ دربار کو اگنور کرو، کیوں اپنا وقت وہاں پر ضائع کیا جائے، اس لیے کہ وہاں سے اس دین کی ترویج میں کوئی کردار ادا ہونے والا نہیں ہے، لوگوں کے اندر ابھی اتنا پوٹینشیل نہیں ہے کہ وہ حکومت الہیہ کو اس کی ٹرو اسپرٹ کے اندر قبول کر سکیں۔ ہم کربلا کی قربانیاں دے چکے ہیں، امیر المومنین کی شہادت ہو چکی ہے، امام حسن کی شہادت ہو چکی ہے، اس سب کے بعد اتنا سمجھ میں آ چکا کہ حق کس کا ہے۔ مگر کل بھی میں نے جملہ کہا تھا، پھر تکرار کرتا ہوں، حکومت حق ہے معصوم کا، مگر معصوم کا مقصد نہیں ہے، حکومت اس ٹول کا نام ہے کہ جو اگر معصوم کے ہاتھ میں آ جائے تو اس مقصد کے حصول کی اسپیڈ تیز ہو جائے گی، لیکن اگر یہ ٹول ہاتھ میں نہ آئے، یہ آلہ ہاتھ میں نہ آئے، تو کیا معصوم اپنا مقصد چھوڑ دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، معصوم اپنے مقصد کی طرف تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا، جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے۔ اب آپ غور فرمائیے، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں منصور دوان کی، ابو العباس صفا کے بعد دوسرا بنو عباس کا بادشاہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے چھٹے امام پر نظر رکھے، چھٹے امام کو قابو میں رکھے، پیغام بھجوایا۔ دیکھیے دربار کے اندر علماء کی ایک ٹیم عام طور پر بادشاہوں کے زمانوں میں ہوا کرتی تھی، آج بھی ہوتی ہے، نام بدل گئے ہیں، مگر اس طرح کی ٹیمیں ہوا کرتی ہیں کہ بادشاہ سلامت تو کسی قابل نہیں ہے کہ بتا سکیں کہ اس دینی مسئلے کا کیا حل ہے، تو ایسے وظیفہ خار تو ہونے چاہیے جو بتا سکے کہ کیا اس کا حل ہے، تو وہ رکھتے ہیں۔ اب وہ چاہتا ہے کسی طریقے سے چھٹے امام کو بھی آن بورڈ لے، ایک تو یہ کہ یہاں پر آ جائیں، اور اس کے نتیجے میں کسی قسم کی کوئی موومنٹ وہ لانچ نہ کریں۔ کبھی مت فراموش کیجئے گا، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آل محمد کے نام پر بنو عباس نے اقتدار حاصل کیا ہے، تو سب سے زیادہ خطرہ کن سے ہوگا؟ آل محمد سے، کہ ان کے نام پر ہم غیر ہوتے ہوئے ایک موومنٹ چلاتے ہیں اور ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر یہی ہمارے مقابلے پر آ گئے تو ہمارا بنے گا کیا؟ یہ بہت بڑا ایشو ان کے ذہن میں ہمیشہ سے تھا۔ تو اس نے باقاعدہ پیغام بھجوایا منصور دوان کی، اور کیا پیغام بھجوایا؟ کہ فرزند رسول، جس طرح سے سب میرے پاس آتے ہیں، جبر اور اختیار کی بحث وہ ابھی میں ٹچ کر رہا ہوں، اس کو ذرا سنیے گا، کہ فرزند رسول کیا وجہ ہے کہ جس طرح سے سب میرے پاس آتے ہیں آپ کیوں نہیں آتے؟ ابو زہرہ مصری نے اپنی کتاب جو چھٹے امام کے بارے میں لکھی ہے، وہ خشیہ نہیں ہے، اس نے بھی اس کو کوٹ کیا کہ جب منصور نے یہ کہا کہ فرزند رسول کیا وجہ ہے کہ جس طرح سب میرے پاس آتے ہیں آپ کیوں نہیں آتے، تو چھٹے امام نے کیا جواب دیا؟ نہ میرے پاس دنیا ہے جس کے خوف سے تیرے پاس آؤں، نہ تیرے پاس آخرت ہے جس کی امید میں تیرے پاس آؤں، نہ یہ خلافت کوئی نعمت ہے کہ مبارکباد دینے کے لیے آؤں، نہ تو اسے مصیبت سمجھتا ہے کہ تعزیت کے لیے آؤں، تو پھر آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس نے پھر واپس دوسرا اندر، یعنی جملہ بہت قیمتی ہے چھٹے امام کا، کہ نہ میرے پاس دنیا، یعنی وہ دنیا کہ جس کے لیے مجھے خوف ہو کہ بادشاہ چھین لے گا، وہ تو ہے نہیں، میں نے اپنے پاس رکھا ہی نہیں اس کو، کہ جس کے خوف سے میں تیرے پاس آؤں، نہ تیرے پاس آخرت ہے۔ دوسرا ریزن کیا ہو سکتا ہے آنے کا؟ کہ بھائی تو کوئی ولی اللہ ہوتا تو میں تیرے پاس آتا، تیرا اسٹیٹس کیا ہے تجھی کو معلوم ہے، نہ تیرے پاس آخرت ہے کہ جس کی امید میں تیرے پاس آؤں، نہ یہ خلافت کوئی نعمت ہے، غصب کا مال ہے چھینا ہوا، تو یہ کوئی نعمت تو ہے نہیں کہ میں تجھے مبارکباد دینے کے لیے آؤں۔ کسی گھر میں ولادت ہو آپ مبارکباد دیں گے، نوکری لگ جائے آپ مبارکباد دیں گے، کوئی اور انعام مل جائے آپ مبارکباد دیں گے، کہ یہ خلافت کوئی نعمت تو ہے نہیں کہ تجھے مبارکباد دینے کے لیے آؤں۔ یہی ہوتا کہ تو اسے مصیبت سمجھتا تو میں تعزیت کے لیے آتا، مگر تو اسے مصیبت نہیں سمجھتا تو تعزیت کے لیے بھی آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے پینترا بدلا، اس نے دوسرا جملہ کہا، اس نے کہا آپ نصیحت کے لیے میرے پاس آیا کریں، آپ نصیحت کے لیے میرے پاس رہیں، نصیحت کے لیے میرے پاس آیا کریں۔ امام نے کہا جیسے دنیا عزیز ہوگی وہ تجھے نصیحت نہیں کرے گا، اور جیسے آخرت عزیز ہوگی وہ تیرے ساتھ نہیں رہے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب ایسے میں جبکہ کیفیت یہ، وہیں پر دربار میں کسی نے اس طرح سے منصور کو یا کسی دوسرے بادشاہ کو ایک کوشچن کر لیا جو قدری نظریات رکھتا تھا، اس کو قادری کے ساتھ کنفیوز مت کر دیجیے گا، وہ جو صوفیہ کا سلسلہ وہ الگ ہے, یہ قدری الف کے بغیر کا. وہاں پر کسی نے سوال کر لیا اور پھر وہ والی بات کہ بھائی ان میں سے تو کسی کو, یہ جو وظیفہ خار ہمارے علماء ہیں ان کو تو نہیں معلوم, سب کے سب خاموش ہیں. اس قدری عالم نے وہی ساری باتیں کر دی کہ سارا اختیار تو انسان کا, بندے کا, خدا کا کیا اختیار ہے؟ خدا چوری کروانا چاہتا ہے, خدا شراب پلوانا چاہتا ہے جبکہ لوگ پی رہے ہیں, جبکہ لوگ چوریاں کر رہے ہیں, تب کیا کیا جائے گا؟ ان سے تو جواب نہیں بن پڑ رہا, تو اب بلائیے فرزند رسول کو. اے فرزند رسول, آپ کے جد کا دین خطرے میں ہے, تو اگر جد کے دین کو ہم نے بچانا ہے تو آپ کا کیا ذمہ ہے, آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کہا کہ نہیں, بس آپ کے جد کے دین کے نام پر ہم تو اقتدار حاصل کر کے مطمئن بیٹھے ہیں, دین تو آپ ہی بچائیں گے. ابھی الفاظ میرے مگر مطلب یہی نکلتا ہے. تو ایسے میں چھٹے امام گئے, دربار میں بھی گئے, اور بہت عجیب وہ منظر کشی ہے کہ ابھی وہ قدری عالم بھی موجود ہے, جو وظیفہ خار ہیں وہ بھی موجود ہیں, وہ سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایسے میں چھٹے امام جب داخل ہوتے ہیں تو ایک مکھی بار بار آ کر بادشاہ کی ناک پر بیٹھ جاتی ہے. ایک مرتبہ اس نے ہٹایا, پھر وہ آ کر بیٹھ گیا. مکھی تو مکھی ہے, اس کو آپ تلوار سے ڈرائیں گے کہ تو کیوں میری ناک پر آ کر بار بار بیٹھ جائے, تو بیٹھ رہی ہے بیٹھ رہی ہے. اس کو بھی پتا ہے کہ کہاں پر مجھے بیٹھنا چاہیے, وہ بیٹھ گئی. بار بار وہ آ کر بیٹھ رہی ہے. تو ایسے میں جب چھٹے امام تشریف لائے تو منظور بادشاہ جو ہے وہ اپنا سوال بھول گیا, اور اس نے کہا فرزند رسول پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ خدا نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا. تو امام نے بڑا پیارا جواب دیا تاکہ بادشاہ کو اس کی اوقات کا پتہ چل جائے. برجستہ فرزند رسول, مکھی کیوں پیدا کیا؟ بادشاہ کو اس کی اوقات کا تو پتہ چلے کہ لوگوں کے اوپر بادشاہت کر رہا ہے, مکھی پر بھی حکم نہیں چلتا. کہ اس کے بعد اب دوسرا مسئلہ, فرزند رسول چلیے اس کو تو اگنور کیا اس نے, اور کہا کہ یہ جو قدری عالم یہاں پر موجود ہیں ان کے سوال کا تو جواب دیجئے, یہ تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اس نے. کہا کیا سوال ہے؟ کہ سوال یہ ہے کہ سارا اختیار انسان کا ہے, خدا کا کچھ بھی نہیں ہے. تو امام نے کہا اچھا پڑھے لکھے بھی ہو یا نہیں؟ اوفینڈڈ فیل کیا اس نے کہ میں پڑھا لکھا ہوں, کہ بہت کچھ آتا ہے مجھے, کہ قرآن بھی پڑھا ہے, کہ پورا قرآن آتا ہے, کہ سورہ فاتحہ سناؤ. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کا دعویٰ یہ ہو کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں تو وہ کیسا فیل کرے گا اگر اس سے یہ کہا جائے کہ ذرا سورہ فاتحہ تو سنانا. اس نے فوراً جوش میں آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. امام نے کہا یہیں پہ رک جاؤ, یہیں پہ رک جاؤ, ذرا بتاؤ اس کے اندر تم نے کیا کہا؟ خدا کو مخاطب کر رہے ہو, شروع اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے, ٹھیک ہے, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, الرحمن الرحیم وہ رحمان رحیم ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, سارے سٹیٹمنٹس ہیں. مالک یوم الدین, وہ قیامت کے دن کا مالک ہے, یہ بھی سٹیٹمنٹ ہے. یہاں سے خطاب شروع ہوتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ مناجات ہے کہ عبادت کرتے ہیں صرف تیری اور مدد مانگتے ہیں تجھی سے. امام نے کہا یہی اس کا مطلب ہے, کچھ اور تو نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں یہی مطلب ہے. علماء کرام تشریف فرمائے, ایا کا مقدم کیا ہے مفعول کو, اور نستعین جو فعل ہے اس کو بعد میں لے کر آئے مؤخر, تو حصر کے ساتھ کہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں. کہا اختیار تو اس کا کچھ ہے نہیں, تو مدد کس لیے مانگ رہے ہو؟ جب اختیار اس غریب کا کچھ رہا ہی نہیں, معاذ اللہ, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار کو آپ نے اتنا تہی دست مان لیا کہ اس کے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں. یا تو تم کہو گے میں مسلمان نہیں ہوں, تو پھر ہم اور انداز سے بات کریں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کامن گراؤنڈ کیا ہے. اگر مسلمان سے گفتگو ہے تو قرآن کی آیت کو دلیل کے طور پر پیش کیا جائے گا, اگر کوئی ملحد ہوگا تو قرآن کی آیت نہیں پیش کی جائے گی, کائنات کی آیتوں کو پیش کیا جائے گا, انداز بدل جائے گا. کیونکہ جو چیز انسان کی آبزرویشنل رینج میں ہے پھر وہ اس کے لیے دلیل بن سکتی ہے. لیکن اگر ایک انسان کہے کہ میں مسلمان ہوں, تو امام کو حق ہے کہ جب مسلمان ہو سورہ فاتحہ پڑھا ہے. کہا کہ ہاں پڑھا ہے. کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ایاک نستعین, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. جب اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو مدد مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے غور فرمایا, یہ ان کو جواب ہو گیا. اور ان کو کیا جواب ہوا؟ امام نے پوری بحث کو سمیٹا ہے. یہ آل محمد کا کمال ہے. یعنی یہاں پر اسلام آباد ہی سے ایک کتاب چھپی جو بہت اچھی کتاب ہے, پاکستان کے دینی مسالک. اس کے اندر آپ مختلف جو مسالک ہیں ان کے جو نظریات ہیں ان کا خلاصہ اس کے اندر ثاقب اکبر صاحب نے لکھا, اچھا لکھا. بعض چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے مگر کتاب اچھی ہے. اس کے اندر جبر و اختیار کے بحث میں آپ 90% دیکھیں گے. یعنی شیعہ جو علماء نے کہا اس کو تو چھوڑ دیجئے, وہ تو سب کچھ آل محمد ہی سے لے رہے ہیں, مگر جو غیر ہیں, جو براہ راست شیعان علی میں, شیعان امام صادق میں شمار نہیں ہوتے, ان سے بھی جب جبر و اختیار کے بارے میں پوچھا گیا, پاکستان کے علماء کی بات کر رہا ہوں, تو ان سب نے تقریباً 90% یک زبان ہو کر کہا کہ نہ جبر ہے نہ اختیار, نہ پوری طرح سے مجبور ہیں نہ 100% اختیار ہے, معاملہ درمیان کا ہے, اور یہ چیز ہم نے لی ہے اس امام سے جس کا نام ہے جعفر صادق. یعنی آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ الامر بین الامرین, یہ وہ جملہ ہے کہ جو معصومین سے ہم تک پہنچا, اور کمال کا جملہ ہے الامر بین الامرین, معاملہ درمیان کا ہے, نہ پورا اختیار ہے نہ انسان پوری طرح سے مجبور ہے, معاملہ درمیان کا ہے, محدود اختیار ہے پورا اختیار نہیں ہے, دنیا میں کب آئیں گے اور کب اس دنیا سے جائیں گے اس کا کوئی اختیار نہیں. دنیا میں رہتے ہوئے میں صرف مثال دے رہا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے کہ ان آنکھوں سے آپ سفید کو سفید دیکھیں گے, کالے کو کالا دیکھیں گے, نیلے کو نیلا دیکھیں گے, مجبور ہیں. اگر نارمل آنکھ ہے اور وہ نیلے کو پیلا دیکھ رہی ہے تو پھر وہ نارمل نہیں ہے. نارمل آنکھ, صحت مند آنکھ سفید کو سفید دیکھے گی, ہرے کو ہرا دیکھے گی, پیلے کو پیلا دیکھے گی, نیلے کو نیلا دیکھے گی, یہاں تک مجبور ہے. اور جب مجبور ہے تو نہ ثواب کی کوئی گنجائش ہے نہ عذاب کی کوئی گنجائش ہے. سفید کو سفید دیکھنے پر کوئی ثواب نہیں ہے, نیلے کو نیلا دیکھنے کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہے, یہ مجبوری ہے. مگر اختیار کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ان آنکھوں سے آپ کی مرضی ہے آپ نامحرم کو دیکھیں یا محرم کو دیکھیں, اور وہیں سے اختیار شروع ہو جاتا ہے. آپ غور فرمائیے, النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے, یہ اختیار ہے کہ ان کو دیکھیں یا ان کے کسی مخالف کو دیکھیں جو اس زمانے میں تھے, ماں باپ کے. ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا نظر رحمت سے محبت سے دیکھنا عبادت ہے. آپ نے غور فرمایا, جہاں انسان مجبور ہے نہ وہاں پر ثواب کی بحث ہو سکتی ہے نہ عذاب کی بحث ہو سکتی ہے. آپ ان کانوں سے باریک آواز کو باریک سنیں گے, بھاری آواز کو بھاری سنیں گے. کچھ لکھا ہوا ہے؟ اچھا, درود بھیجے گا محمد والے. آپ ان کانوں سے آواز کو سنتے ہیں, بھاری آواز بھی ہے باریک آواز بھی ہے, گریو وائس شرل وائس. مجھے بتائیے کیا آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ بھاری آواز کو باریک سنیں اور باریک آواز کو بھاری سنیں؟ اگر نارمل کان ہے تو بھاری آواز کو بھاری سنیں گے, باریک آواز کو باریک سنیں گے. لہذا بھاری آواز کو بھاری سننے پر کوئی ثواب نہیں ہے اور باریک آواز کو باریک سننے پر کوئی عذاب نہیں ہے. مگر یہ تو آپ کو اختیار ہے نا کہ ان کانوں سے آپ مدح آل محمد سنیں گے یا کسی کی غیبت سنیں گے. تو مدح آل محمد سننے پر, تلاوت قرآن سننے پر ثواب ہے, اور غیبت اور گالی سننے کے اوپر تو کوئی ثواب نہیں ہے, بلکہ برعکس معاملہ ہو جائے گا. یہ آپ کی زبان ہے, اس زبان سے آپ چکھتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے میٹھے کو میٹھا محسوس کریں گے, نمکین کو نمکین محسوس کریں گے, کڑوے کو کڑوا محسوس کریں گے؟ مجبور ہیں. مجھے بتائیے کہ کیا میٹھے کو میٹھا محسوس کرنے پر کوئی ثواب ہے, نمکین کو نمکین محسوس کرنے پر کوئی عذاب ہے, تلخ یا کڑوے کو کڑوا چکھنے پر کوئی عذاب یا ثواب ہے؟ جو جیسا ہے ویسا آپ چکھیں گے, مگر یہ اختیار تو ہے نا کہ آپ اس زبان سے کیا بولیں گے, کیا بولیں گے, کسی کا احترام کرنے کے لیے دو جملے بولیں گے, ہمدردی کے دو بول بولیں گے, یا کسی غمزدہ کے زخموں کو کرید کر اسے اور زیادہ مجروح کریں گے؟ یہ تو آپ کا اختیار ہے, اس کے اوپر ثواب بھی ہوگا عذاب بھی ہوگا. یہ یاد رکھیے گا خاص طور پر میرے نوجوان دوست کہ جہاں پر مجبوری ہو, صرف مجبوری کا نام نہیں, واقعا انسان مجبور ہو, تو اس مجبوری کے بعد جو پہلی چیز برطرف ہو جاتی ہے وہ ہے گناہ, کہ پھر انسان کو گنہگار نہیں مانا جائے گا. جب اس کا اختیار ہی نہیں ہے تو پھر اس کا اختیار نہ ہونا اسے گنہگار نہیں بنائے گا، وہ گناہ سے دور ہو جائے گا. اگر ایک انسان کے پاس اختیار ہے تو پھر اس کے بعد ثواب، عذاب، گناہ، سزا، یہ ساری بحثیں اس کے بعد شروع ہوتی ہیں. یہی عدل الہی کی بنیاد ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو امام نے مثال دی تھی وہ کیا تھی، اسی فینومینا کو سمجھانے کے لیے، کہ الامر بین الامرین، کہ معاملہ درمیان کا ہے، نہ پورا اختیار ہے نہ پورے مجبور ہو، درمیان درمیان کا معاملہ ہے. زمین پہ رہتے ہوئے ایک پیر اٹھاؤ، توجہ، چھٹے امام کا بہت مشہور جملہ ہے کہ ایک پیر اٹھاؤ، اس نے اٹھا لیا. اس نے سوال یہی کیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کتنا اختیار ہے. امام نے کہا ایک پیر اٹھاؤ، اٹھا لیا. کہا اب دوسرا اٹھاؤ، کہا کہ نہیں اٹھا سکتا. کہا بس اتنا اختیار ہے، اتنا اختیار ہے کہ کشش ثقل کے خلاف تم زمین پر رہتے ہوئے ایک پیر اٹھا سکتے ہو، دوسرے مرحلے میں تم مجبور ہو جاتے ہو. تمام معاملات ایسے ہی ہیں کہ کہیں پر تمہارا اختیار ہے، کہیں پر تم مجبور ہو. خدا سوال ان چیزوں کے بارے میں کرے گا جن کا تمہیں اختیار دیا گیا ہے. جہاں اختیار نہیں ہوگا وہاں پر سوال بھی نہیں ہوگا. بہت آسان سے ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے، کہ دیکھیے یہ میرے نوجوان دوست جو یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. علامہ سید علی نقی صاحب نے بھی اس مثال کو دیا، دیگر کتابوں کے اندر بھی، علم کلام کی کتابوں میں یہ مثال بہت آئی، سمجھ میں آنے والی ہے. ایک شخص وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے گلاس اٹھاتا ہے اور اپنے لبوں تک لے جاتا ہے، اس کام میں یہ اختیار رکھتا ہے یا نہیں؟ اختیار رکھتا ہے کہ بھائی اس گلاس کے اندر پانی ڈالے یا شراب ڈالے، پھر اٹھائے اور اس کے بعد اپنے لبوں سے متصل کرے اور اس مشروب کو اپنے حلق کے اندر انڈیل دے، اس کا اسے اختیار ہے. لہذا اس بارے میں سوال ہو سکتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ شخص جو راشے کا مریض ہوتا ہے اس کا بھی تو ہاتھ ہل رہا ہوتا ہے، کیا آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں کہ تم یہ ہاتھ ہلا کیوں رہے ہو؟ تو وہ کہے گا میں کہاں ہلا رہا ہوں بھائی، یہ تو ہل رہا ہے، میرے قابو میں کہاں ہے. اگر آپ اس کی مذمت کریں گے تو آپ خود قابل مذمت قرار پائیں گے. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں کیا، جن چیزوں کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کیوں کیا ان کے بارے میں اختیار ہے، جن کے بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا وہاں پر اختیار بھی نہیں ہے. ایک شخص ہے وہ چھت کے اوپر کھڑا ہوا ہے، پیر پھسلا اور وہ گر گیا، دھیان نہیں رہا، جان بوجھ کر وہ نہیں پھسلا. اور دوسرا شخص ہے جو گیا وہاں پر اور باقاعدہ خودکشی کے ارادے سے اسے چھلانگ لگا دی. وہ جس کا پیر پھسلا ہے اس کو آپ جا کر یہ کہیں گے کہ چھلانگ کیوں لگائی تھی؟ اگر وہاں سے گرنے کے بعد اور زمین تک پہنچنے کے بعد ہڈی پسلی سلامت ہوئی اور ہاتھ بھی قابو میں ہوا تو وہ بتائے گا کہ میں نے چھلانگ لگائی، پھسلا ہوں. آپ کس بات پر میری مذمت کر رہے ہیں؟ زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ زیادہ احتیاط کرنا، کوشش رہنا، مگر میں نے چھلانگ تھوڑی لگائی. اور وہ جس نے چھلانگ لگائی تھی آپ جا کر اس سے پوچھنے کہ تمہارا دماغ سلامت ہے، تم نے چھلانگ کیوں لگائی؟ تب وہ اپنا عذر پیش کرے، جو بھی کرے، مگر اس نے اپنے اختیار سے چھلانگ لگائی تھی، اس کا پیر پھسل گیا تھا. ان دو چیزوں میں فرق ہے. جو کام اختیار سے ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا. آپ نے غور فرمایا، یہ پوچھا جا سکتا ہے. بس برادران عزیز، چھٹے امام کی زندگی میں واقعات بہت ہیں. کل بھی میں نے عرض کیا تھا، 65 برس کی زندگی ہے، امامت کا بھی بھرپور زمانہ چھٹے امام نے گزارا ہے، کتنے کانسیپٹس کو کلیئر کیا ہے چھٹے امام نے. مگر یہ یاد رکھیے گا کہ جس طرح سے ہر امام کا طریقہ کار تھا، چھٹے امام بھی عزاداری سے غافل نہیں ہوئے. چھٹے امام کی زندگی کے اندر بھی یہ فینومینا آپ کو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ نظر آئے گا. چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، ساتویں امام، آٹھویں امام، یہاں تک کہ حضرت حجت زیارت ناحیہ پوری موجود ہے. چھٹے امام کا پرسہ آج ہمیں پیش کرنا ہے، ظاہر کے زمانے کے امام کی خدمت میں بھی، کہ یا باب اللہ، یا صاحب زمان، احسن اللہ لک فی العزا، لک العزا فی جدک الامام الصادق. کہ مولا ہم آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں آپ کے جد امام صادق کا، اور یہ پرسہ آپ کو پیش کرنا ہے ساتویں امام کی بارگاہ میں، وہی ساتویں امام کے جن کا جنازہ بغداد کے پل پر پڑا رہا. ویسے تو تمام خاندان اہل بیت کو پرسہ ہے، جناب سیدہ کو پرسہ ہے، میں خاص طور پر یہ دو بیٹے، ایک وہ جو زمانے کا امام ہے ہمارے، اور ایک جو بلا فاصلہ چھٹے امام کے فرزند جناب امام موسی کاظم، ان دونوں کی بارگاہ میں ہمارا پرسہ کہ مولا ہمارا یہ پرسہ قبول کیجئے، ہماری یہ تعزیت قبول کیجئے، ہم آپ کے بابا آپ کے جد کے غم میں اشک بہانے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. مگر وہ چھٹے امام خود اپنی زندگی کے اندر خود اپنے جد امام حسین کی عزاداری سے کبھی غافل نہیں رہے. دیکھیں برادران عزیز، عجیب کچھ واقعات ہیں کہ جن کے مماثلت کی وجہ سے عزاداری کا ایک رخ ہے کہ جو ہمارے لیے تازہ ہو جاتا ہے. چھٹے امام کے گھر کو بھی آگ لگائی گئی. منصور دوانخی کے زمانے میں زہر جو دیا گیا وہ تو بعد کا مرحلہ ہے، مگر اس سے پہلے چھٹے امام کے گھر کو بھی آگ لگائی گئی. دیکھیے عزیزان، یہ آل محمد کے گھرانے میں آگ کا ایک عجیب معاملہ رہا. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ فاطمہ زہرا کو آگ لگائی گئی، دروازہ گرایا گیا، زہرا کا محسن شہید ہو گیا. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے اندر عاشورہ میں شام غریبہ میں خیموں کو آگ لگائی گئی، اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹے امام کے گھر کو مدینہ منورہ کے اندر آگ لگائی گئی. کہ یہی مرکز علم ہے، یہی مرکز ہدایت ہے، اسی کو آگ لگا دی جائے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ چھٹے امام، یعنی بعض علماء نے یہ عجیب انداز سے اس کو روایت کیا ہے کہ چھٹے امام نے جب آگ لگتی بھی دیکھی تو ایک انسان کا نیچرل ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کرے گا. چھٹے امام نے یہ سارے کام انجام دیے، بعض ساتھی بھی موجود تھے، مگر جب کچھ محسوس کیا کہ ہاں گھر والے کچھ محفوظ ہو گئے، اب گھر تو جل رہا ہے، مگر ایسے میں چھٹے امام ایک جگہ بیٹھ گئے ٹیک لگا کر اور آنسو بہانے لگے، گریا کرنے لگے. یہ جعفر صادق کی بات کر رہا ہوں، آپ کے اسی امام کی کہ جس کی مجلس شہادت میں آپ موجود ہیں، کہ چھٹے امام بیٹھ گئے اور آنسو بہانے لگے، گریا کرنے لگے. چھٹے امام کو گریا کرتے ہوئے دیکھ کر بعض افراد قریب آئے کہ مولا خیریت؟ ہاں گھر کو آگ تو لگ گئی. کہا کہ نہیں، ان شولوں کو دیکھ کر گریا نہیں کر رہا، کچھ شولے ہیں کہ جن کو یاد کر کے گریا کر رہا ہوں. کہا مولا کون سے شولے اس وقت آپ کو یاد آ گئے؟ آپ کا تو اپنا گھر جل رہا ہے. کہا وہ بھی تو اپنا ہی گھر تھا، وہ بھی تو میرا ہی گھر تھا کہ جن کو یاد کر کے میں گریا کر رہا ہوں. کہا مولا کیا یاد آ گیا؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ لگی ہوئی ہے، میرے گھر کی خواتین ہیں، وہ اپنی چادروں کو سنبھالے ہوئے ادھر سے ادھر جا رہی تھی، ادھر سے ادھر آ رہی تھی. مجھے یاد آ گیا کہ شام غریبہ میں جب خیمے جل رہے تھے تو اس وقت کیفیت کیا تھی، کہ بیویوں کے سروں پر چادر موجود نہیں تھی، اور بیویاں کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، یہاں تک کہ سید سجاد کے پاس پہنچ کر جناب زینب کبرا نے کہا اے بیٹا ذرا دیکھو یہ کیفیت ہے کہ خیمے جل چکے ہیں، ہمیں بتاؤ کہ جل کر خاک ہو جائیں یا کربلا کے ریگستان میں نکل جائیں. بس بیٹا اتنا دیکھ لینا، اب زینب کے سر پر چادر موجود نہیں ہے. چھٹے امام ان تمام واقعات کو یاد کر رہے ہیں کہ جب سید سجاد نے کہا علیکن بالسہرا، پھوپھی اممہ ریگستان میں نکل جائیے، جان کا بچانا واجب ہے، اور بیبیاں اس طرح سے نکلی جس کو چوتھے امام نے بعد میں یاد کیا کہ جب کسی نے پوچھا کہ کیسے آپ کا خانوادہ جھلتے ہوئے خیموں سے باہر آیا، چوتھے امام کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھ میں تسبیح تھی، تسبیح کو توڑ دیا اور کہا دیکھ جس طرح سے یہ دانے بکھر گئے، جس طرح سے یہ دانے بکھر گئے اسی طرح شام غریبہ میں حسین کا گھرانہ بکھر کر رہ گیا. دانے بن کر کچھ بچے ادھر جا رہے تھے، کچھ بیبیاں ادھر جا رہی تھی، پورا خانوادہ بکھر کر رہ گیا. چھٹے امام کو یاد آ رہا ہے گھر جل رہا ہے، مگر یاد آ رہے ہیں شام غریبہ کے شولے. عزیزو جب چھٹے امام کا جنازہ تیار ہوا ہے نا، تو ساتویں امام نے تشییع جنازہ کے موقع پر ہزاروں کا مجمع تھا، پورا مدینہ آ گیا تھا، پورا مدینہ موجود تھا. چھٹے امام کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے ہر ایک کی تمنا تھی کہ میں امام کے جنازے کو کاندھا دوں گا. یہ ہزاروں کا مجمع محلہ بنی ہاشم سے نکلا اور پہنچا جنت البقیع میں. ساتویں امام نے صدا لگائی جگہ دو، میرے بابا کو دفن کیا جائے گا میرے جد کے پہلو میں، میرے جد کے پہلو میں دفن کیا جائے گا. جہاں پانچویں امام کی قبر تھی وہیں پر قبر تیار کی گئی، اور اب چھٹے امام کو شان و شوکت کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، اتنے لوگوں کی موجودگی میں چھٹے امام کو دفن کیا جا رہا ہے، ساتویں امام کو پرسہ دیا جا رہا ہے. مگر کوئی چھٹے امام کے دل سے پوچھے جو اس عالم میں، جو عالم ارواح ہے، کہ اے مولا کیا آپ خوش ہیں کہ آپ کو اتنے احترام کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ دفن کیا جا رہا ہے؟ تو چھٹے امام جواب دیں گے کہ یہ حق ہے کہ اتنے احترام کے ساتھ دفن کیا جائے، مگر کوئی مجھ سے پوچھے تو مجھے میرا جد غریب یاد آ رہا ہے، میرا جد حسین مجھے یاد آ رہا ہے، اور اس سے زیادہ میرے ہی پہلو میں چوتھے امام کی قبر ہے، میرے جد زین العابدین یاد آ رہے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح سے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا تھا کہ جھلتی رہتی ہے، سر جدا ہے نوک نیزا پر ہے اور جسم ریگ دار کربلا پر پڑا ہوا ہے، کوئی ایک مٹھی خاک ڈالنے والا